نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ فتنے ایسے اتریں گے زمین پر. ایک روایت میں جیسے رات کی اندھیری, رات کی اندھیری کے ٹکڑے, ایک اندھیرے کے ٹکڑے کے بعد دوسرے اندھیرے کا ٹکڑا اس کے اوپر, یعنی پوری رات جو اندھیرے سے بھری پڑتی ہے. اور ایک میں ہے کہ جیسے بارش آسمان سے گی, ایسے فتنے. اور ایک فتنہ اترے گا زمین پر تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایسا فتنہ آج تک نہیں دیکھا. تو وہ فتنہ بھی وہیں ہوگا تو دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اور وہ فتنہ اس سے اتنا شدید ہوگا کہ پچھلے فتنے کو, جس کو لوگ کہتے تھے کہ عظیم فتنہ ہے, اس کو بھول جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ ایک دروازہ ہے جو فتنوں کو روکے ہوئے ہے, کیا کوئی بتا سکتا ہے وہ دروازہ کیا ہے؟ تو صحابہ کے بار بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان میں ایک چھوٹا لڑکا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. ابن عباس جو تھے وہ چھوٹی عمر کے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فہم دین کی وجہ سے ان کو اپنی شورا میں داخل رکھا تھا, جس پر بعض بڑوں کو تعجب ہوتا تھا کہ چھوٹا بچہ بھی اتنے بڑوں میں شورا میں کیسے بیٹھتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا فہم دین دیا ہوا ہے, اس کو ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ. ہاں, جیسے میں عام طور پر عرض کرتا ہوں کہ بہت بڑی دولت جو اللہ جل شانہ کی ہے دنیا میں وہ فہم دین ہے. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے, اور استنجا کے بعد جو ہے انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے, وضو کی ضرورت ہوتی ہے استنجا کے لیے, تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے, تو بہت طبیعت خوش ہو گئی. ظاہر ہے جو چیز جس وقت جس کی حاجت ہوتی ہے اگر وہ چیز اس وقت مل جائے تو طبیعت میں بہت خوشی ہوتی ہے. تو فرمایا, پوچھا کہ یہ کس نے رکھا؟ تو یہ چھوٹا لڑکا تھا ابن عباس رضی اللہ, اس نے خود رکھا تھا, کسی نے اس کو کہا نہیں تھا. اپنے عقل سے سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے ہیں اور جب وہاں سے آئیں گے تو ظاہر ہے ان کو پانی کی ضرورت ہوگی, تو اس لیے اپنے طور سے رکھا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ابن عباس سے. اب اس خوشی میں ان کو انعام دینا چاہیے کوئی اچھا کام کرے اس کو کیا دینا چاہیے؟ انعام دینا چاہیے اس کو، کچھ یہ دینا چاہیے. اگر ہم ہوں گے تو ہم جیب سے 10 روپے نکالیں گے، 100 روپے نکالیں گے، یا مٹھائی ہوگا کچھ ہوگا تو انعام کے طور پر دے دیں گے. ہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو چھوٹا بچہ تھا، تو چھوٹے بچے کو مٹھائی چاہیے، چھوٹے بچے کو اگر کچھ پیسہ دیں گے تو وہ پیسہ انعام کے طور پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقیقی انعام عطا فرمایا. ابن عباس کو حقیقی انعام، اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ تعالی. کہ اے اللہ اس کو فہم دین نصیب فرما، اس کو علم قرآن نصیب فرما. کیا سمجھ میں آ گیا؟ جب طبیعت خوش ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ دوسرے کو وہ چیز دینا چاہتا ہے جو اس کو پسند ہو اور جو بہت قیمتی ہو اور جو بہت اہم ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو قیمتی سمجھا، کس چیز کو اہم سمجھا، اور کس چیز کو انعام کے لائق سمجھا؟ پیسوں کو، کسی اور چیز، دنیاوی اور کوئی چیز کو، یا کہ ایک ایسی چیز. یہ واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن اس میں جتنے سبق اور نصیحتیں ہیں اس میں یہ کہ اصل نعمت اور اصل انعام وہ فہم دین ہے، جو اس کا دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے. ابھی ہمیں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ اصل نعمت کیا ہے، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہماری انرجی قوتیں جو ہیں، وہ کس لائن میں، کس ڈائریکشن میں، کس جہت میں خرچ ہونی چاہیے، صرف ہونی چاہیے. ہم نے اپنی زندگی کا موڑ اور رخ کس طرف کو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو توقع دی ہے، جوانی دی ہے، وقت دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، عقل دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے. ایک چیز اللہ اس سے بچائے، ایک چیز اگر سلب ہو جائے گی تو پھر پتہ چلتا ہے. بعض لوگ جن کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے، وہ سڑک پر پیشاب کریں گے، وہ سڑک پر گالیاں بکیں گے، اپنے کپڑے بالکل یعنی بدن سے اتار دیں گے، جو حیا اور شرم اور دوسری چیزیں جو یعنی قدرتی طور پر ایک انسان کے اندر انہیبیشنز ہیں، یعنی ہر ایک کے پاس جو ہے، جو نارمل انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کے سامنے ننگا نہیں ہوگا، وہ دوسرے کے سامنے، بڑے کے سامنے گالی وغیرہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو اس کو ان چیزوں سے روک لیتا ہے. اگر وہی چیز نظام اللہ بچائے، اسی نظام میں خرابی آ گئی. یہی کہتے ہیں نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کہ اللہ کا کیا کیا احسان اور کرم ہے. رات کو سوتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے اس کے ناک میں، اس کے منہ میں، اس کے کان میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ بالکل کھراٹے مارتا ہے، سوتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں، تو کیڑے مکوڑے اور دوسرے اس کو نیند نہیں کرنے دے. یہ حفاظت جو اس کی ہو رہی ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ کیسے یہ میٹھی نیند سو رہا ہے؟ کس چیز نے اب اس کیڑے کو کہا، اس مکوڑے کو کہا کہ بھائی ورنہ اس کے ناک میں بھی جائے گا، اس کے منہ میں بھی، خبر ہی نہیں ہے، اس کے کان میں چلا، جس کو کبھی کبھی جلا جاتا ہے تو اس کو پوچھو، جیسے کبھی کان میں کیڑا ہے، ناک میں یا کسی ایسا چلا جاتا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اب ایک شخص ہے کہ اس کو ایک تکلیف ہے، ایک نوجوان ہے، تکلیف ہے، یعنی یہ قوت جو مردانہ ہوتی ہے لڑکوں میں اس میں اس کو کمی ہے, تکلیف ہے ظاہر ہے. اب اس کی وجہ سے اس کی زندگی کیا بن گئی, جہنم بنی ہوئی ہے. اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے کہ اب وہ اتنا پریشان, ظاہر تو ہے پریشانی کی بات کہ اس میں اب شادی کی عمر ہے, شادی کر نہیں پا رہا ہے, عمر بڑھ رہی ہے شادی, کیونکہ اپنے آپ کو شادی کے لائق نہیں سمجھتا. ٹھیک, اچھا جی, اب اس کو زندگی کا ایک چیز اس سے محرومی ہے, زندگی کے ایک چیز سے محرومی ہے, لیکن باقی چیزیں ہیں. اگر اس میں دین ہوتا اور اللہ تعالی پر ایمان ہوتا تو یہ ایک چیز کی محرومی سے پوری زندگی کو جہنم نہ بنا دیتا, ایک چیز کی کمی سے. یعنی اگر ایک انسان میں ایک چیز کی کمی ہے, لیکن 99 چیزیں ہیں, تو اس ایک چیز کی کمی سے پوری زندگی ہی کو, یہ جو زندگی کو انسان جہنم بناتا ہے یہ کیا ہے, یہ اس کو مطلب اس کا خود ساختہ ہے, جس کو بولتے ہیں سبجیکٹو, یہ اس کا خود ساختہ سوچ ہے. یعنی یہ خود سوچتا ہے کہ میں اب کسی کام کا نہیں ہوں, اور خود سوسائٹی سے, سماج سے اور دوسری چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر اب یہ جو اس نے کیفیت بنائی, یہ کس نے بنائی, اس نے خود بنائی, اس نے اپنی حالت اپنے آپ کو, یہ خود ظلم کر رہا. پیغمبروں میں کچھ پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی, شادی کرنا سنت ہے, پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, غالب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی, اور ایک دو, یعنی شادی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ, میں نے جب میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں خالق ہیں وہاں حکیم بھی ہیں, کیا جہاں خالق ہیں وہاں حکیم بھی ہیں, تو حکمت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بندہ جو ہوتا ہے عقل مند, وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق پر سوال نہیں کرتا. تو وہاں سے اب یہ شخص وہاں سے کیا لکھتا ہے, کیا آپ کے خدا کو معلوم ہے کہ جس کے یہ جو جنس کو کوشچن کیا جائے, جینڈر کو کوشچن کیا جائے, اس پر کتنا ٹراما, اس کو کتنا تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک, اب اسے کوئی کہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے نہیں ہو تو گلہ کسے کرتے ہو, خدا کو مانتا نہیں ہے تو پھر خدا سے گلہ کیوں, یا تو خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, اگر نہیں مانتا ہے تو گلہ کیوں کرتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے, یا تو خدا کو ماننا ہے, اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو گلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ لڑے, اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو جہنم بنائے, جنت بنائے, جہنم بنائے, کیا کرے تو کرے, اس کو شکایت کا کیا حق ہے. ہاں, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ امید کا دامن نہیں چھوڑے گا اور اللہ سے دعا کرتا رہے گا, لیکن اپنی زندگی, یہاں کشمیر میں جہاں سے یہ ایمرجنسی شروع ہو گئی تو بہت سے انگریز لوگوں کی ٹیمیں یہاں آ گئی, امریکہ سے آ گئی, یوانوں کے ذریعے سے بہت ٹیمیں آ گئی کہ ہم دیکھیں گے کشمیریوں کا کیا حال ہو گیا. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجی والے, ان کے ہاں ایک چیز ہے جس کو یہ بولتے ہیں PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि एक शख्स अपने सामने कोई मुसीबत देखता है अपनी आंखों के सामने, उसने किसी का भाई मारा गया, किसी का खावंद मारा गया, किसी की बहन मार गई, कोई उसके सामने जल गया, कोई उसके सामने उसको कोई ऐसी चीज हो गई और ये नक्श उसके जहन में और उसके आंखों के सामने, तो ये जो आज की साइकेट्री है इसके लिहाज से इसको इसके जहन में इसका इतना असर पड़ना चाहिए कि इसमें भी साइकेट्रिक जो डिजीज है तकलीफ पैदा होती है। तो वो लोग जब आए कहा कि कश्मीर में जो है अक्सर लोग, क्योंकि 20 साल में क्या क्या मुसीबतें लोगों ने अपने बाद में पूरे पूरे अपने पूरे पूरे खानदान को अपने सामने उनके मारा गया और क्या क्या नहीं किया गया, कैसी कैसी चीजें नहीं की गई, तो इनका क्या हाल होगा? क्या उन्होंने देखा वहां पर अभी जो 9/11 का अमरीका में हुआ, तो वो एक इलाके में हुआ, पूरे अमरीका में तो नहीं हुआ, एक इलाके में हुआ और वो भी एक बार हो गया, तो कई साल वहां के लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो गए। कुछ बहुत से लोग ऊपर की मंजिल में जाते ही नहीं थे, बहुत से लोग जहाज में नहीं जाते थे, बहुत से लोग फ्लाईओवर्स में नहीं जाते थे, और बहुत से लोगों की नींदें उड़ गई और क्या क्या नहीं हो गया। और यहाँ आ गए तो पूछा, हाँ जी अब एक लड़की बच गई है, उसका सारा खानदान उसके सामने, तो उससे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या बात है? कहा हाँ इस तरह इस तरह। तो आखिर में वो आखिर जुमला बोलेगी, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला का। तो अब ये अपनी जिंदगी हाँ इस पर पागलपन का दौरा नहीं आया, इस पर वो नफ्सियाती असर नहीं हुआ है, तो इसने इस सदमे को जो बर्दाश्त किया, इसको जो उनकी जबान में बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, यानी इस सदमे को बर्दाश्त करने का जो निज़ाम है जो मुसलमानों के पास है वो किसी के पास नहीं। तो मुसलमानों को कितने सदमा आता है तो अल्लाह ताला की हिकमत का मुराकबा करके और अल्लाह ताला के यानी खालिक मालिक और हकीम होने के और अपने तवक्कल का भरपूर इजहार करके अपना काम चला देते हैं। अब ये लड़का जो है, अब इसको कहा जाए कि भाई तुम लड़ो अल्लाह से, पहले तो तुम्हें लड़ने का भी हक नहीं है, अब इसके सामने इसके पास क्या रास्ता है? एक रास्ता इसके पास खुदकशी का है, एक रास्ता है कि उम्र भर घुट घुट कर मरे। उम्र भर घुट घुट कर मरे किसको परेशानी हो जाएगी। और एक रास्ता है कि ये अल्लाह ताला के साथ हो जाए, एक रास्ता है कि अल्लाह पर यकीन करके, क्योंकि ये मुसलमानों इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया वो दिया कि ये दुनिया जो है आरजी है, ये दुनिया आरजी है, कोई मुकम्मल यानी यकीन ही नहीं है। हाँ, हदीस में आया है इन्नल मुलूकल जन्नत फुकराओ, जन्नत में बादशाह लोग कौन होंगे, कौन लोग बादशाह होंगे जन्नत, जो इस दुनिया में फकीर और मिस्कीन और गरीब रहे वो वहां बादशाह होंगे। तो ये हदीस जब एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माली तौर से इस दुनिया में वसत नहीं दी, माली तौर से उसको आजमाया अल्लाह ताला, क्योंकि ये दुनिया जो है ये आजमाने के लिए, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, तो इम्तिहान गाह के तौर पर उस पर गुरबत को मुसल्लत कर दिया। लेकिन अब इसके पास ये यकीन है कि ये गुरबत आरजी है, क्या है? आरजी है, रहने वाली नहीं है। अब ये आरजी का जो तसव्वुर है बजाय खुद इसको एक तस्कीन देता, बहुत बड़ा तस्कीन, पता नहीं आप उस लोग समझते हो नहीं समझते, यानी एक शख्स को जेल में भेजेंगे और उसको पता मुझे यहाँ से निकलना नहीं, और एक शख्स को भेजेंगे जेल में और उसको पता है 2 साल, कह रहे 2 साल इससे वैसे तो निकल जाएंगे, तो इसको एक तस्कीन है और आगे जिंदगी की एक उम्मीद है। और जिसको कहा कि ये परमानेंट है तो जाने का नहीं है, यानी उम्र कैद है, तो उसकी उम्मीदें मुनकता हो जाती हैं। और जिसको कहा 2 साल 10 साल के लिए, तो वो नाउमीद नहीं होता और इन دو سال اور دس سال کے ساتھ یا جتنا بھی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اسی طرح سے مسلمان جو ہے اس کو, اس کا تصور جو یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, نہ یہاں کی خوشی مکمل ہے اور نہ یہاں کا غم مکمل ہے, اور نہ یہاں کی یعنی تندرستی دائمی ہے, نہ یہاں کی بیماری دائمی ہے, نہ یہاں کی غربت دائمی ہے, نہ یہاں کی ثروت دولت مندی, نہ یہاں کی بادشاہت اور نہ یہاں کی غلامی. یہ ساری چیزیں عارضی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس کو حکمت کے, اپنی حکمت کے مطابق بنایا, اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا لیتا, ہاں جی, اور سب کو گورا بنا لیتا, کسی کو کالا نہ بناتا, ایک کو گورا بنایا, ایک کو کالا بنایا, ایک کو خوبصورت بنایا, ایک کو بدصورت بنایا, ایک کو تندرست بنایا, ایک کو لنگڑا بنایا, ایک کو بینا بنایا, ایک کو نابینا بنایا. کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ جس نے جس کو نابینا بنایا کیا اس کے ساتھ ظلم کیا؟ اس کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ اب یہ لوگ جو اسلام میں یقین نہیں رکھتے ہیں, وہ ذرا ان سوالوں کے جواب دیں کہ یہ شخص نابینا ہے, اس کی کیا خطا تھی؟ وہ ذرا دے دے کیا جواب دے دیں گے. اس کو لنگڑا بنایا, اس نے کیا خطا کی؟ اور اس کو غریب بنایا اور اس کو اتنی دولت دے دی کہ اس کو پتا بھی نہیں میرے پیسے کہاں کہاں ہیں, اور یہ ایک ایک روٹی کے لیے ترستا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس جواب ہے؟ کیا یہ ان چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ ایک انگریز نے مجھے کہا, یہاں آیا تھا, کہا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ نے, میں کہا کیا ناانصافی کی؟ کہا کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی. پھر میں نے اس کو کہا, ذرا یہی سوال میں نے پوچھا, ذرا ان سوالوں کا تم جواب دے دو, تم گورے ہو اور دوسرا کالا ہے, تم دولت مند ہو دوسرا فقیر ہے, تم تندرست ہو اور دوسرا بیچارہ کینسر سے مر رہا ہے. اب ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں, یہ کیا بتائیں گے اس میں؟ ان کے پاس تو کوئی چیز تو ہے نہیں. ہاں, تو عورت کو اللہ تعالی نے, جیسے ابھی کسی کا آرٹیکل آیا تھا کہ ویمن آر کمپلیمنٹری ٹو مین ناٹ کمپیٹیٹو, یعنی یہ ایک دوسرے کو کی تکمیل کرتے ہیں, مرد سے عورت کی تکمیل ہوتی ہے اور عورت سے مرد کی تکمیل ہوتی ہے, یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے. آج کمپٹیشن, یعنی ان کو آپ ایک برابری کی سطح پر ان کو آپس میں کیا لگایا, کمپٹیشن میں لگایا عورت اور مرد کو, اور وہ غیر فطری ہے تو اس کے نتائج بھی غیر فطری نکلتے ہیں. عورت کی فطرت الگ, مرد کی فطرت الگ. اسلام نے ان کو اپنے ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا, اسلام نے کہا کہ ایک دوسرے کے معاون ہیں, یہ اس کو ان چیزوں میں معاونت کرتے ہیں اور یہ ان چیزوں کو, دونوں کو تکمیل, یعنی دونوں, یعنی پھر جو ایک آئیڈیل چیز ہے, ایک مناسب چیز ہے, وہ چیز بنتی ہے جب یہ دونوں اپنے اپنے حدود میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, تو کوئی کسی میں اس میں برتری اور نہ کسی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ غیر فطری طور پر ایک چیز کو, یا تو دونوں فطرتن بھی ایک جیسے ہوں تو پھر ان کو کمپیٹیشن کروایا جائے, ان کو مقابلہ کروایا جائے, ایک ہی فطرت الگ اور ایک ہی فطرت کا, ان کا تقابل کیسے ہو جائے گا, کمپیریزن ان کا کیسے ہو جائے گا؟ تو ایسے میں لگا دیا, اور عورتیں ایسی ایسے حرکتیں کرتی ہیں مردوں کے نکالی میں, اور ان کا نتیجہ سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. وہ کوشش کرتی ہیں کہ جنہیں ہم مردوں سے کم نہیں ہیں, ہم مردوں کے یہ ساتھ یہ کام کریں گے, اور وہ پھر کیا کرتی ہیں, اور یہاں سے مرد بھی پھر, تو یہ دنیا میں جو یہ نظام بگڑ گیا, تو یہ جب یہ غیر فطری ایک نہج انہوں نے دنیا میں عام کر دی. کس یعنی بہت ہی جو ہے خوشنما نعرہ ہے فریڈم آف ویمن یا اکویلٹی آف مین اینڈ ویمن. یہ کہنے میں تو بڑا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اسلام جو ہے بہت ریئلسٹک مذہب ہے. اسلام جو ہے کیا ہے, یعنی حقیقت پسند مذہب, حقیقت سے انکار نہیں کرتا. انسان کی فطرت سے اسلام انکار نہیں کرتا. اب اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ بہت مقام دیا. اسلام نے ماں کو کیسا مقام دیا, بہن کو کیسا دیا, بیوی کو کیسا دیا, مجموعی طور پر عورت کو, اور دوسرے مذہبوں میں اس کو کس یعنی حیوانوں جانوروں سے بھی بدتر, نہ اس کی وراثت کو میں اس کا کوئی حصہ نہ کچھ. اور بالکل اب عیسائیت میں دیکھو, یہ جو آج کل کی اصلی عیسائی تو ہے نہیں, اور یہ ہندو دھرم میں بالکل اس کو جیسے پراپرٹی ہوتی ہے انسان کی, یہ جو یہ مکان شکان ویسے ایسے یہ بھی ایک پراپرٹی مانی جاتی تھی. تو اسلام نے اس کو ایسا مقام دیا, اور اس کو حتیٰ کہ اس کو خلا کا, طلاق لینے کا خلا کا بھی اختیار دے دیا عورت کو, کہ اگر اس کو مرد سے بنتی نہیں ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے, اور اس کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا. یعنی یہ ساری چیزیں کر دی, لیکن عورت کی جو اپنی حقیقت ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا اسلام نے. ایک بہت بڑی بحث ہے یعنی فقہا میں اور محدثین میں, کیا عورت کے سامنے گزرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تم کیا کہتے ہو؟ ہاں تم کہتے ہو کہ عورت کے سامنے, میں تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چار پائے پر لیٹا کرتی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, اور میرے جو پیر ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے تھے, اور وہ جب سجدے میں جاتے تھے اس کو تھوڑا دباتے, میں اپنے پیر یعنی کھینچ لیتی, پھر وہ سجدہ کرتے, کیونکہ حجرہ مبارک کتنا چھوٹا تھا. یہاں سے یہ بھی دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک کتنا چھوٹا تھا, یہ سجدے کے لیے پوری جگہ نہیں تھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے, اور پھر میں پھر پیر یعنی پھیلاتی, پھر اور دوسرے سجدے میں وہ ایسا کرتے. ہاں تو یہاں سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ دیکھو بھائی, عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مجھے فقہ ان میں نہیں جانا, نہ وہ میرا موضوع ہوتا ہے. وہ دیکھو یہ صدی سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چھونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیر پائے کر کے تاکہ وہ اپنے پیر کو واپس لے لے. ٹھیک, اب وہ سامنے رہتی, لیکن یہاں کیا کہتے ہیں اس کو کہ عورت کے سامنے دوسرے لوگوں کی, عورت کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کے سامنے گزر سے نماز خراب ہو جاتی ہے. تو اس کو فقہا نے اس کا جواب دیا ہے, علماء نے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو, عورت کے فی نفسی ہی فی ذات ہی اس کے اس سے نماز کسی کی فاسد نہیں ہوگی, لیکن ایک فطری رجحان ہوتا ہے ایک مرد کا عورت کی طرف. اور نماز میں کیا چاہیے؟ نماز میں چاہیے کہ بندہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول, بندہ اپنے رب کے ساتھ کیا رہے. اور اگر ایک عورت کے اس کے سامنے سے گزرنے سے اس کا خیال اس کی طرف گیا تو گویا اس کے اندر شیطان آ گیا. تو اس معنی کر کے, ورنہ یعنی دوسرے لوگ اس پر کیا الزام لگائیں گے, دیکھو یہاں عورت کو شیطان کہا گیا. شیطان نہیں کہا گیا, یہ ایک فطری چیز ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا. فطرت سے اسلام انکار نہیں کرتا. عورت کی جو فطرت ہے اس کو اس فطرت پر رکھا جاتا ہے, مرد کی جو فطرت ہے اس کو اس فطرت پر رکھا جاتا ہے, اور دوسرے کی جو فطرت ہے اس کو اس فطرت پر رکھا جاتا ہے. سمجھے؟ تو اس کو ظاہر ہے, ہاں اگر وہ اس کی ماں ہے اور یا کوئی ایسی عورت ہے جس میں اس کا رجحان نہیں, تو علماء نے کہا, امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر اس کے سامنے اگر وہ نماز پڑھے گی, یعنی وہ ادھر ہے, اس کا منہ ادھر کو ہے, تو وہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ اس کا میلان اس کی طرف ہو جائے گا نماز کے اندر، تو ظاہر ہے ہر ایک کہے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا، انسان کو فرشتہ بھی نہیں بناتا کہ انسان کو ایسا حکم دیا یا انسان کو فرشتہ سمجھا کہ یہ ایسا کرے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ انسان ہے اور اس کے اندر کیا خواہشات ہیں اس کے اندر، تو اسی لحاظ سے اس کو احکام شریعہ بھی دیے گئے. اسی لحاظ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر اللہ تعالیٰ اس کے سے علاوہ نہیں ڈھال دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر بعض کو بعض یہ رکھا، بعض کو بعض ایسے رکھا، اب اس میں ایک ہی صورت ہے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے. اگر نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کرتا ہے. یہ جو خودکشی لوگ کرتے ہیں آج کل بھی دیکھو اخباروں میں، ابھی بھی مسلمان ملکوں میں یہ بالکل ریئر ہے، بہت کم ہے. تو کشمیر میں اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. مسلمان کو اگر کیسی بھی مصیبت آئے گی، مسلمان پر اگر کیسی بھی مصیبت آئے گی، لیکن اس کو آخرت پر یقین ہے. کیا ہے؟ یقین ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندے کو جب نامہ اعمال وغیرہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی، تو اب یہ کچھ ایسے ثواب دیکھے گا جو اس نے کیے نہیں اپنی نامہ اعمال میں، حیران ہو جائے گا. تو متفکر ہو جائے گا کہ یہ اتنی ثواب یہ کہاں سے آ گئے. تو اس کو پوچھا جائے گا کہ کیا سوچ میں پڑا ہے، کیوں کہ یہ جو چیزیں ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کہا یہ وہ تکلیفیں ہیں جو دنیا میں تمہیں پہنچی تھی، تو ان کے بدلے میں ثواب. جو دنیا میں تمہیں تکلیفیں پہنچی تھی، ہاں حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن بندے کو بخار ہوتا ہے، بخار فیور آتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزان کے درخت کو اگر ایسے کرو گے وہ پتے نیچے جڑتے ہیں، اسی طرح سے بخار سے ایک مومن بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو کوئی چیز گم ہو گئی، گھڑی رکھی تھی، عینک رکھا تھا، کوئی چیز گم ہو گئی اور تھوڑی دیر اس کو ڈھونڈنے میں لگے، وہ چیز تو مل گئی لیکن تھوڑی دیر کیا کیا ڈھونڈنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ ڈھونڈنے میں جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے اللہ کے. مومن کی یہ عجیب و غریب شان ہے. تو کہا اچھا یہ تو پھر روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری چمڑی کنچیوں سے اتاری گئی ہوتی تاکہ مجھے آج اس کا یہ بدلہ ملتا. تو دنیا کی مصیبت نہ کوئی مصیبت اور دنیا کے راحت نہ کوئی راحت، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، پرمننٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ جو اصل حس، یعنی جو محسوس کرنے کی طاقت، فیل کرنے کی طاقت، جو وہ روح میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ روح میں ہوتی ہے. جسم میں جب روح کا تعلق جسم سے کٹ جاتا ہے تو یہ جسم ایسے پڑ جائے گا، اگر اس کو جلا بھی، کنچوں سے کاٹو، سوئیوں سے چبھو، اس کو تکلیف ہوگی. جسم تو وہی ہے، مردے کو اب کچھ بھی کرو تکلیف کو محسوس کرے گا. ابھی پوسٹ مارٹم میں چیر پھاڑ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، اس کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ روح کا تعلق جو ہے اس سے کٹ گیا ہوتا ہے. اب اس کو یہ جو روح انسان کی ہے، یہ روح جو ہے یہ اس زمین آسمان اس کائنات سے بہت عظیم ہے. انسان کی روح کیا ہے؟ اب لوگ جو ہیں وہ میٹافیزیکس کی بات کرتے ہیں، الہیات کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے فلسفی گزرے مغرب میں، ویسٹ میں، اور انہوں نے کیا کیا؟ الہیات میں دخل دینا شروع کر دیا. اب بڑے بڑے نام ان لوگوں نے رکھے ہیں. اب سوکریٹس سے شروع کرو, ایرسٹاٹل, پلیٹو سے نیچے لے کر ڈیکارتو, کتنے کتنے کیا نام, دنیا میں بڑا نام ہے ان کا, کام بہت چھوٹا. اب انہوں نے الہیات میں دخل دیا. کس میں؟ الہیات میں دخل دینا شروع کر دیا. اور وہاں اب الہیات بیچارے سمجھتے نہیں کیا ہوتا ہے, روحانیت بیچارے سمجھتے نہیں کیا ہوتا ہے, وہ دنیا ان کے ذہن میں نہیں ہے کیا ہوتی ہے. اب اس میں اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے, اور نتیجہ یہ کہ ایسی ایسی واحیات بک رہے ہیں جس کا کوئی, اور خود پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر اسی فلاسفر کا پھر دوسرے چیپٹر میں پڑھو تو اس خود اس کا کنٹراڈکٹ کرے گا, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, وجہ کیا ہے. یہ الہیات جو یہ جو روحانیات کا جو یہ عالم ہے وہ یہ بیچارے کیا سمجھیں گے. عقل انسان کی جو ہے, یہ جو عقل انسان کی ہے بڑی محدود ہے, اس عقل سے بیچارے کیا کریں گے. اب وہاں کے جو آلات ہیں وہ الگ ہیں. اب وہاں قلب کی دنیا ہے. کس کی دنیا؟ کاش سمجھو, پوچھو کہ مدعا کیا ہے, منہ میں بھی زبان رکھتا ہوں وہ کیا سمجھتا ہوں. انسان میں اللہ تعالی نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے جس کا نام قلب ہے. کیا نام ہے؟ اور مفسر جلال نے کہاں کہا, صاحب جلال نے, کہ وہ لطیفہ ربانی نورانیہ, یہ ایک ربانی نورانی ایک لطیفہ ہے. اور حدیث قدسی میں کیا فرمایا کہ زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکے, لیکن یہ قلب مومن میں طاقت ہے. اب یہ قلب مومن کیا چیز ہے؟ ہاں یہ قلب مومن, ہاں یہ کام ہے کرنے کا. پڑھ پڑھ کے گیا پتھر, لکھ لکھ کے گیا چور. جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے. اس کے آگے بھی بتاؤ, گڑ کھڑتے تو گڑ تو واجا اور مل سا کے نہ لوگ. یہ کام ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, ہمارے دادا پی پردادا حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حاجی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے چار علم دیے ہیں, پڑھے نہیں تھے, تیسری تک پڑھا تھا, کافیہ تک پڑھا تھا, جو یہ دار العلوم دیوبند وغیرہ کا جو نظام ہوتا ہے درسی نظامی, اس میں کافیہ تک پڑھے تھے, پورا عالم کورس نہیں کیا. فرمایا چار علم اللہ نے مجھے دیے ہیں, ایک قلب, ایک روح, ایک تقدیر, ایک وحدت الوجود. کیا سمجھے؟ پڑھ پڑھ کے گیا پتھر, لکھ لکھ کے گیا چور. ایک قلب, ایک روح, ایک تقدیر اور ایک وحدت الوجود. ایک چیز ہوتی ہے علماء کے نزدیک, اس کا علم. کون سی کتابیں ہیں جو ان کا احاطہ کر سکتی ہیں؟ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے چوٹی کے عالم تھے. برے صغیر میں ہندوستان پاکستان بٹ گئے تو ایک ہی ملک تھا برے صغیر, اس میں چوٹی کے عالم, اور تینوں کے تینوں حضرت کے شاگرد بن گئے حضرت حاجی صاحب سے. لوگ پریشان ہوئے کہ یہ ان پڑھ اور یہ تو اتنے بڑے عالم, یہ ان کے پاس کیوں گئے, حاجی صاحب کے یہ کیوں شاگرد ہو گئے؟ ثانی نے اتنی کتابیں لکھی, حضرت گنگوئی علیہ رحمت و فقیہ الاثر ان کو امام ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں, اتنے بڑے فقیہ تھے، اور حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ تو عجیب و غریب شخصیت تھی، بحر العلوم تھے. تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ کہا دیکھو میں بتا رہا ہوں. کہا ہمارے اور ان کے علم میں کیا فرق؟ کہ ہم نے کتابیں پڑھی تھی، نام سنے تھے، کتابیں پڑھی تھی نام، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی تھی، نام نہیں سنے تھے. انہوں نے ہمیں نام نہیں بتائے بلکہ ہاتھ کو پکڑ کر وہاں لے گئے. ہمارے علم اور ان کے علم میں یہ فرق ہے. ایک شخص نے کتاب میں پڑھا ہے کہ سعودی عرب ایسا ہے، مکہ ایسا ہے، پھر اس کی گلیاں ایسی ہیں، اور ایسا ہے اور ایسا ہے، پھر دکھا ہے نقشہ وقشہ بنایا ہے. اور ایک شخص نے پڑھا وڑا نہیں ہے، نہ اس کو پتا کہاں ہے، لیکن وہ گیا ہے وہاں پر، وہ گیا ہے وہاں پر، ان سے اپنی آنکھوں سے وہ وہاں کا مشاہدہ کیا. ایک نے کتاب میں پڑھا تو فرمایا یہ فرق ہے مگر حاجی صاحب کے اور وہ لوگ جو مغربی فرنگی ہیں. اب وہ بیچارے کیا جانے، وہ بیچارے کیا جانے الہیات کیا ہوتا ہے. ابھی بھی بحث کرتے ہیں، لکھ کتابوں میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. میں کسی سے کسی سے سجب نو سنا یہ ابھی اسی چکر میں، اور اس میں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں، کیا حاصل کیا کیا حاصل. تو اپنے اصلاح کی میراث کو دیکھو، اپنے اصلاح کی میراث کو دیکھو کہ ہمارے اصلاح نے، اور یہ اسلام کیا عظیم شان چیز ہے. یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اس صدی کے اسلامی سکالر گزرے ہیں. تو ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی لا پر، فرینچ ایک انگریز تھا، اس نے لا پر ایک کتاب لکھی تھی. تو اس میں وہ خود، وہ انگریز اپنی تحقیق کے مطابق، وہ فرینچ سکالر آسٹولانگ کچھ اس طرح کا اس کا نام، اس نے لکھا تھا اس میں کہ جو یہ ماڈرن لا ہے یہ اسلام کی دین ہے، اسے گفٹ آف اسلام ٹو دا ورلڈ ٹو دا ویسٹ. اب اس ایک لفظ سے حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چونک گیا اور مجھے اپنے دین کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا دین کیسا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے، یہ اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلامی لا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو اسلامی قانون، یہ کچھ رومن لا اس سے پہلے تھا، اسے کچھ نقل کر کے اسی کو دنیا میں پھیلا تھی، رومن لا سے نقل کیا. تو پانچ جگہوں پر الگ الگ ویسٹرن اسکالرس نے اس پر تحقیق ریسرچ کی، ایک کو دوسرے کا پتہ نہیں، دوسرے کو دوسرے کا پتہ نہیں، تینوں پانچوں نے انڈیپینڈنٹلی یعنی الگ الگ طور سے یہ تحقیق کر دی. اور پانچوں کا یہ کنکلوژن ہے الگ الگ تحقیق کے بعد کہ اسلامی قانون پر رومن قانون کا کوئی بھی اثر نہیں، اس کی کوئی شہادت نہیں. اسلامی قانون کا طرز الگ اور اس کا الگ، اور یہ بالکل مکمل قانون ہے. اس کو اس سے کسی بھی صورت میں کہ اس نے اس سے استفادہ کیا ہو، فائدہ اٹھایا ہو، یہ بالکل اس کی کوئی شہادت نہیں ہے. سمجھ؟ یعنی ہم کو اسلام جو ہے، اسلام نے ہم، یعنی اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور دنیا کو پھر بتانا ہے. اب دنیا کو یہ بتانا ہے، اب وہ محقق، فرنگی محقق یہ کہتا کہ اگر لا دنیا کو دیا، اصل میں ہے نا یہ ایک انگریز کا یہ مقولہ ہے کہ اگر ہدایہ نہ ہوتی تو برٹش پینل کوڈ نہ ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے دنیا میں، یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لا اور یہ جو کامن لا ہے اس کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے ان کے جو استاد تھے زید بن زین العابدین بن حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت زین العابدین کے فرزند زید حضرت امام صاحب کے استاد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انٹرنیشنل لاء پر. اس کے بعد امام ابو حنیفہ پہلے ہیں جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ انفرادی طور پر یہ عمل کرتے تھے. تو امام صاحب نے ایک شورا بنائی، بہت بڑی کمیٹی بنائی، 40 آدمی کے چوٹی کے علماء کو جمع کر کے، اور پھر وہاں سے ایک ایک جزیہ ان کو دے کر اس پر ایک ایک مہینے بحث کرتے، اور اس کے خد و خال کو پھر ایک ایسا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ قانونی مسودہ اس کو مدون کیا، اور ان کے جو شاگرد رشید محمد بن حسن بن شیبانی جو امام شافعی کے استاد رہے ہیں حضرت امام محمد، انہوں نے جو یہ پہلی کتاب ہے جو انٹرنیشنل لا پر ہے، یہ سیرت صغیر اور پھر کبیر کے نام سے لکھی انہوں نے. تو یہ میں مجھے اصل میں یہ کہنے کا غرض نہیں ہے، میں نے اصل میں یہ کہنے کا غرض ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا میراث ملی ہے، اللہ نے ہم پر کیا کرم کیا ہے کہ ہم کو دین اسلام میں سے پیدا کیا، لیکن ہماری کتنی کم نصیبی ہوگی کہ اگر ہم اس میراث کو لینے سے محروم رہ گئے. کہہ رہے گے اس میراث کو، یہ جو وراثت ہم کو ملی ہے، اس وراثت کو لینے سے ہم محروم رہے، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. تو اپنی حیثیت کو اور اپنی وراثت کو سمجھنا ہے، تو اگر اس عمر میں نہیں سمجھے پھر کیا کرو گے؟ تو کچھ نہیں. تو بڑی چیز کیا ہے؟ ارے شروع تو وہیں سے کیا، فہم دین. فہم
دین،
ہاں، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا نشے، ہاں، اور پھر محنت کرنی ہے، محنت کر کے اس میراث کو سمجھنا ہے، سمیٹنا ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک علمی اور ایک عملی. کہ دین ہے ایسا، اگر یہ ویسا ہوتا نا، اگر یہاں نماز وغیرہ نہ ہوتی تو ساری دنیا جو ہے اکثر مسلمان ہوتے ہیں. صرف 5 وقت وضو کرو، پھر نماز پڑھنا ہے، پھر آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ وہ. تو ان لوگوں کو شیطان یہاں آنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہاں خالی علم نہیں ہے. کرسچن کو کیا کرنا، 10 منٹ سنڈے کو جانا ہے، اور ایک شراب کا گھونٹ پینا ہے، اور ایک روٹی کا ٹکڑا کھانا ہے. روٹی کا ٹکڑا کھایا تو کہا جنم، تو شراب کا یہ کھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کا خون میرے اندر آ گیا. شراب کو اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کا خون میرے اندر آ گیا، تو ہو گیا بس مسئلہ تھا. ایک 10 منٹ جانا ہے اور وہاں بھی شراب پینا ہے اور روٹی کھانی ہے. اور یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور دوسرے لوگوں کا، وہاں عمل کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، عمل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں ایک تو علمی رموز کس حد تک ہے، جن کی انتہا نہیں. ابھی میں نے کہا تو حاجی صاحب کا کہ ان کو کیا علم دیا گیا، یہ قل، خدا کرے میری سمجھ میں آ جائے، ایک روح، ایک تو آخر میں، ٹائم تو بہت ہو گیا، ہم یہ اصل میں لیٹ آ گئے. ایک مولانا رومی نے ایک، وہ تو مثال ہے، الہیات سمجھنا ہو تو رومی کو پڑھو. الہیات، یہ جو لوگ یہ کیا بولیں گے، میٹافزکس کیا ہوتا، رومی کو دیکھو. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان آسمانوں کی وسعت دیکھی، کن آسمانوں کی، ان آسمانوں کی نہیں، یہ تو محدود ہیں، مومن کی پرواز ان سے آگے ہے. مومن کی پرواز کیا کرتا ہے، نہیں سمجھتا ہے. مومن کی پرواز ان سے آگے ہیں، ستاروں سے آگے، جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. مومن بڑی چیز ہے، لیکن ہم نجاست پر گر کر اپنی منزل کو بھول گئے ہیں. تو رومی نے کہا کہ ایک دن، یہ رومی اور چینی، ان میں بڑا مقابلہ، لڑائی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. اچھی. بادشاہ نے کہا چلو مقابلہ کرو. ایک بڑا ہال بنایا جب بنایا اور بیچ میں دیوار کھڑا کر دی. تو کہا تم یہاں اپنا ڈیزائن بنا اور چینیوں کو کہا تم ادھر بنا. تو رومی لگے لائے کلر لائے یہ بڑے پھنسے نقش و نگار عظیم عظیم بیل بوٹے بنا رہے چینی کچھ بھی نہیں کرتے. انہوں نے کھالی لایا تس وہ کیا کہتے ہیں جسے مانچتے نہیں وہ صرف دیواروں کو مانچتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. رومی دیکھتے انہوں نے کچھ نہیں کیا خوش کیا کرتے رومی ہاں اب ڈیڈ لائن رکھی تھی بادشاہ نے ہاں جی فلان ڈیٹ ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے کہا کیا کچھ نہیں اور یہ بنا رہے اور وہ صرف اس کو بولتے ہیں سائے قلب کیا بولتے ہیں سواد سے یعنی جب کسی کو مانجو 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 بہت ایسے کرو بالکل شیشہ جیسا بن جائے تو وہی صرف ایسے کرتے دیوار کو شیشہ جیسا بنا دیا. تو بادشاہ سلامت آ گئے کہا چلو جی ٹھیک ہے یہ بیچ کی دیوار ہٹاؤ. نہیں پہلے دیکھا رومیوں کا کہا بہت ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت خوبصورت. اچھا بیچ کی دیوار ہٹاؤ جی ہٹائی تو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے بھی بہت اچھا یہ بھائی کیسے یہ کیا ہو گیا انہوں نے کچھ نہیں بنایا یہ نقش نکل کر یہ شیشے دیوار یہاں کا عکس وہاں آ گئے یہ وہ بنائے تھے نا شیشے جیسے تو ان کے اب جب شیشے میں تو اس میں اور چمک آتی ہے ریفلیکشن کے بعد اور چمک آتی ہے سمجھے نہیں سمجھے. اگر قلب کو رگڑے گا قلب کو کیا کرے گا ہاں خوب رگڑے گا تو اس کو بنائے گا شیشہ. کیا بنائے گا تو یہ جب شیشہ بنے گا اب اس وقت اس پر زنگ ہے کیا ہے اس وقت اس پر زنگ ہے تو جب زنگ شیشے میں ہوگا اسے کچھ نظر آئے گا. اب اس کو رگڑو رگڑو گھناؤ سا اب یہ اس میں منعکس ہوگا ریفلیکٹ ہوگا. کیا ہوگا ریفلیکٹ کیا ہوگا ریفلیکٹ اس پر اس میں سے عکس نظر آئے گا. کس کا عکس نظر آئے گا کرو شیلندر بولیں کس کا آئے گا سوال رکھوں اب جواب بتاؤں میں کیا کرتا خود بھی میرا مطلب اگر یہ شیشہ صاف ہو گیا تو عالم بالا اس میں منعکس ہوگا ملکوت جبروت لاہوت اس میں منعکس ہوگا وہ فرنگی بیچارے کیا جانیں گے. اگر ہوتا وہ فرنگی اس زمانے میں اقبال اسے سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے یہ مسلمانوں کی چیز ہے اور لوگ نہیں جان سکتے. اس کے لیے ایمان شرط ہے اس کے لیے یہاں آنا ہے اس کے لیے سبق پڑھنا ہے. وہ بیچاری الہیات کو کیا سمجھیں گے میٹا فزکس کو کیا سمجھیں گے لاہو جبر المرکوز کو کیا سمجھیں گے. اب نماز کا وقت ہو گیا نا پھر ایک اور واقعہ سنا تھا دیر ہو جائے گی خدا کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. Mm-hmm.